السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر تنقید. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
سزائے موت سے متعلق قومی سطح پر مکالمے کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
افغانستان میں بھارت کے کردار سے متعلق پاکستانی فوج کے تحفظات بلا جواز ہیں. افغان سیاستدان اور بھارتی تجزیہ کار کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور پاکستان سے یہ خبر ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع تربت کے پہاڑی علاقے سے 15 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جنہیں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
مسئلے کشمیر سے متعلق پاکستان کے جنرل زبیر محمود حیات کے بیان پر بھارت کی جانب سے رد عمل سے گریز تجزیہ کار. مسئلے کشمیر کو بامانی مذاکرات سے حل کرنے کے حق میں میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور جنوبی ایشیا سے ہی یہ خبر بھی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن میانمار میں ہیں, جہاں وہ آنگ سان سوچی اور ملکی فوج کے سربراہ کے ساتھ روہنگیا مسلم پناہ گزینوں کے بحران پر بات کریں گے. اس کے علاوہ دوسری اہم خبروں میں, زمبابوے کی حکمراں جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ صدر رابرٹ موگابے اور ان کے اہل خانہ کو منگل کی شب حراست میں لے لیا گیا ہے, جو بظاہر طویل عرصے سے صدارت پر فائز مسٹر موگابے کو اقتدار سے الگ کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے. امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے ڈیموکریٹک رکن کانگریس کے منگل کے روز کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ مہم کے روس کے ساتھ رابطوں سے متعلق اپنے بیان حلفی میں دروغگوئی سے کام لیا تھا. امریکی سینٹ نے صدر کو حاصل ایٹمی حملے کا حکم دینے کے اختیار پر کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار بحث کی ہے. منگل کے روز شمالی کیلیفورنیا کے گھر میں شوٹنگ کا واقعہ ہوا جو بڑھتے بڑھتے ایلیمنٹری اسکول تک جا پہنچا, جس دوران کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ 2 بچے زخمی ہو گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر خود پر چلائے جانے والے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سزا دی نہیں بلکہ دلوائی جا رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر خود پر چلائے جانے والے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سزا دی نہیں جا رہی بلکہ دلوائی جا رہی ہے. نواز شریف, ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر بدھ کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے پیش ہونے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا,
یہ سزا جج سزا دے جو ہے وہ نہیں دے گا, یہ سزا دلوائی جا رہی ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں یہ بات میری, اور میں یہ بات 1999 میں بھی کہتا تھا جب میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا, جہاز اغوا کرنے کا کیس بنا تھا, اس وقت بھی میں نے یہ باتیں کی اور ہو بہو وہ باتیں سب سامنے آئی تھیں, وہ سب واقعات سامنے آئے تھے. اور میں آج پھر واضح طور پہ کہتا ہوں کہ سزا دی نہیں جا رہی, یہ دلوائی جا رہی ہے.
عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما دستاویزات سے متعلق فیصلے پر اپنی نظر ثانی کی درخواست مسترد ہونے کے بارے میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا.
وہ ایک فیصلہ نہیں تھا, وہ ایک پیغام تھا. نیب عدالت کو ایک پیغام تھا کہ نواز شریف کو ہر قیمت پر سزا دینی ہے. یہ آپ اس کے الفاظ دیکھیں جو استعمال کیے گئے اس فیصلے میں, وہ ایسے ہی الفاظ تھے جیسے کہ ہمارے مخالفین, سیاسی مخالفین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہی زبان تھی, وہی الفاظ تھے.
اس سے قبل گزشتہ ہفتے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد نواز شریف نے کہا تھا کہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور ان کا غصہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری تفصیلی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کی طرف سے جھوٹا بیان حلفی دیے جانے کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کی نااہلی کے حوالے سے حقائق غیر متنازع تھے۔ نواز شریف کی تنقید ہی پر بظاہر گزشتہ ہفتے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ ہمارے صبر کی داد دیں کہ جو کچھ عدالت کے باہر ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے عوامی مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ 19 نومبر کو ایبٹ آباد میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ دریاسنا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں لندن جانے کی اجازت دی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبے بلوچستان کے ضلع تربت کے پہاڑی علاقے سے 15 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جنہیں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہے۔ لیویز حکام کے مطابق ضلع تربت کے پہاڑی علاقے گروگ سے بدھ کو ملنے والی ان لاشوں کو سول ہسپتال تربت منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر تربت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمام افراد کوئٹہ سے تربت آئے تھے اور یہاں سے ایران اور عراق کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں کے لیے تیار کی گئی آئینی ترمیم ملک کے آئین کے بنیادی خد و خال کے منافی ہے۔ حکومت رواں سال ہونے والی مردم شماری کے عبوری نتائج کی روشنی میں آئندہ عام انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیوں کی غرض سے آئینی ترمیم تجویز کر چکی ہے۔ اس مجوزہ ترمیم پر پارلیمانی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد اسے مشترکہ مفادات کونسل میں بھیجا گیا تھا جس نے رواں ہفتے ہی اسے منظور کر لیا تھا۔ افغانستان کے استحکام اور قیام امن کے سلسلے میں بھارت کے کردار کے بارے میں دونوں ملکوں کے مبصرین کی آرا پر مبنی اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
افغانستان کے ایک سیاسی رہنما اور بھارت کے دفاعی تجزیہ کار نے افغانستان میں نئی دہلی کے کردار سے متعلق پاکستانی فوج کے تحفظات کو بے جا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے اپنی خارجہ پالیسی ملکی مفاد میں وضع کرنے میں آزاد ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل زبیر حیات نے منگل کو اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران کہا کہ افغانستان میں ان ملکوں کو جن کی افغانستان کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ملتی انہیں وہاں اسٹریٹجک یا آپریشنل نوعیت کا کوئی کردار سونپنے سے شورش کے شکار ملک کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ جنرل حیات نے یہ بات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کا بالواسطہ ذکر کرتے ہوئے کہی، جس میں پاکستان کے دیرینہ حریف ملک بھارت کو افغانستان میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ اگرچہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے تاحال جنرل حیات کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم افغانستان کے سابق قانون ساز اور سیاسی جماعت نیشنل سالیڈیریٹی موومنٹ آف افغانستان کے سربراہ سید اسحاق گیلانی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے اپنی خارجہ پالیسی بنانے میں بھی آزاد ہے۔
افغانستان تو پاکستان کا کالونی نہیں ہے نا، یہ تو مستقل ملک ہے اور اس کا مستقل سیاست ہے، جو چاہتا ہے کسی ملک سے ساتھ اچھی تعلقات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان اس پہ ذرا ٹھنڈی دماغ سے سوچ لے اور اپنی روابط افغانستان کے ساتھ اتنے کرے کہ دوسرے ملکوں کا گنجائش نہ ہو۔
حالیہ سالوں میں افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے کردار پر پاکستان تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے اور منگل کو جنرل حیات نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے اگر ان علاقائی ممالک کو افغانستان میں کوئی اسٹریٹجک اور آپریشنل نوعیت کا کوئی کردار دیا گیا جن کی افغانستان کے ساتھ سرحدیں نہیں ملتی ہیں۔ تاہم دفاعی امور کے تجزیہ کار اور بھارتی فوج کے سابق میجر جنرل دیپانکر بینرجی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج کے تحفظات بلا جواز ہیں۔
افغانستان کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیا بھارت اس میں بہت مدد کر سکتا ہے، اسی لیے افغانستان چاہتا ہے کہ پورا پرتھوی سے کے ساتھ وتھ دا ہول ورلڈ اور انڈیا کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہو، اچھا ریلیشن ہو۔ اس مطابق یہ افغانستان پاکستان کا ایک حصہ ہے جو پاکستان آرمی کے بیچ میں ایک بالکل اندر آ گیا ان کے دماغ میں, یہ بالکل غلط فہمی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اس مطابق غلط فہمی سے نہ پاکستان کے کچھ اچھا ہوگا, نہ افغانستان کا کچھ اچھا ہوگا, نہ ہی گلوبل حالات کچھ سدھر ہوگا.
اسحاق گیلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد اور کابل کے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں تو وہ بات چیت ہی سے دور ہو سکتے ہیں. پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی کاروائیاں ہیں جنہیں مبینہ طور پر پاکستان کی درپردہ حمایت حاصل ہے. اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی تازہ جھڑپوں میں 3 عسکریت پسند اور 1 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ جھڑپیں کپواڑہ اور کلگام اضلاع میں ہوئیں جو متنازع ہمالیائی خطے کے شمال میں واقع ہے. منگل کے سپہر جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں ایک اور جھڑپ ہونے کی اطلاع ملی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مارے گئے 3 عسکریت پسندوں کا تعلق سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین سے تھا. ان میں سے 1 عاشق احمد بٹ کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. آخری رسومات منگل کے روز بٹ کے آبائی علاقے پلہالن میں ادا کی گئیں جو دارالحکومت سری نگر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس موقع پر سوگواروں نے, جن میں خواتین بھی شامل تھیں, بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور آزادی کے مطالبے کا اعادہ کیا. بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ان علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں تاکہ تدفین اور عوامی مظاہروں کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کی جا سکیں. پاکستان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے کشمیر کے بارے میں بیان پر بھارت نے کوئی سرکاری رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے, تاہم بھارتی مبصرین نے اس اہم مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی.
بھارتی حکومت یا وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے اس بیان پر کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین تنازع کی جڑ ہے اور دونوں ملکوں میں بہتر رشتوں کا راستہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے, ہنوز کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا. جب وائس آف امریکہ اردو کی جانب سے وزارت خارجہ سے رابطہ قائم کیا گیا تو بتایا گیا کہ وزارت کے ترجمان رویش کمار کی جانب سے سرے دست کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے اور وہ اس وقت بیان دینے کے لیے موجود بھی نہیں ہیں. حکمراں جماعت بی جے پی کے بعض ترجمانوں نے بھی وی او اے سے بات کرتے ہوئے بیان دینے سے گریز کیا اور کہا کہ جب تک وزارت خارجہ کی جانب سے بیان نہیں آ جاتا وہ ان کے بقول اس نازک مسئلے پر کچھ نہیں بولیں گے. لیکن تجزیہ کاروں نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ بامانی مذاکرات کی مدد سے مسئلے کشمیر کو حل کریں. اسی کے ساتھ ایک سینئر تجزیہ کار پشپ رنجن نے جنرل زبیر محمود حیات کے بیان کو ایک دھمکی قرار دیا اور کہا
انہوں نے سیدھا سیدھا پوائنٹڈ سوال اٹھایا ہے کہ کشمیر نہیں تو نیوکلیئر وار ایک طرح سے دھمکی بھی ہے اور راستہ بھی بتا رہے ہیں کشمیر کے راستے سے ہی سمادھان ہے, صلح بھارت پاکستان کے بیچ شانتی ہو سکتی ہے, یہ ایک راستہ بتا رہے ہیں. لیکن اس راستے پر جس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے یہ بیان تھوڑا سا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جیسے پردھان منتری نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے, جو بھی ایک ملٹری رول کا جو ایک چیز بولتا ہے اسی انداز میں انہوں نے کہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس سمے پاکستان کے پردھان منتری ہیں اور ان کی زبان سے اس طرح کی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملی.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ زبیر محمود حیات نے سیز فائر کی مبینہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پاکستانی سویلین اور جوانوں کی ہلاکتوں کی جو تعداد بتائی ہے اس سے یہاں کے حکومت نواز ہندو عناصر خوش ہوں گے.
اس سال جو سیز فائر وائلیشن بتا رہے ہیں جنرل صاحب, ان کے حساب سے 1200 سیز فائر وائلیشن ہوا ہے بھارت کی طرف سے اور اس میں 1000 پاکستانی سویلین اور 300 ان کے سینی پاکستان کے سینا کے لوگ مارے گئے ہیں. آپ اس سے تلنا کیجیے جو یہاں پر جو آنکڑے ہیں بھارت سرکار کی ڈیفینس منسٹری کی طرف سے, انہوں نے بتایا ہے کہ جو سیز فائر اس سال ہوا ہے وائلیشن پاکستان کی طرف سے, پاکستان میں سیز فائر وائلیشن میں 600,000 پاکستانی سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے جس میں بھارت کے 8 سویلین, صرف 8 سویلین اور 16 سرکشا کرمی شہید ہوئے ہیں. تو آپ ان دونوں کی تلنا کیجیے گا تو لگے گا کہ جیسے یہاں جو بی جے پی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والے جو ہندو ایلیمنٹ ہیں حاصل کی ہے کہ دیکھیے ایک طرح سے سیز فائر وائلیشن انہوں نے کتنا کیا یا ہم نے کتنا مارا ان کی سنکھیا کتنی کم لگی.
پشپرنجن نے مزید کہا کہ افغانستان میں بھارت کی سرگرمی کے بارے میں انہوں نے جو بیان دیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. افغانستان میں بھارت کی سرگرمیاں تعمیری ہیں. انہوں نے اسے آسیان سربراہ کانفرنس اور انڈو پیسیفک خطے میں بھارت کی بڑھتی اہمیت سے بھی جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی. ایک دوسرے تجزیہ کار آلوک موہن نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین اصل مسئلہ کشمیر نہیں بلکہ دہشت گردی ہے.
जम्मू कश्मीर से एक बहाना है. सच्चाई है कि आतंकवाद पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे बन ही नहीं सकते. बेहतर ये होगा कि महमूद हयात को या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको आतंकवाद पर रोक लगानी चाहिए और ये कोशिश की जानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान संबंध बेहतर बने.
اسی کے ساتھ انہوں نے اس بات کی وکالت کی کہ دونوں ملکوں کو اچھے ہمسایوں کی مانند رہنا چاہیے. دریں اثنا بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا. فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستانی افواج نے پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شیلنگ کی جس کا جواب بھارتی افواج کی جانب سے دیا گیا. ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو بھارتی افواج کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر کی خلاف ورزی پر جس میں پاکستان کے مطابق ایک شخص کی موت ہو گئی ہے دفتر خارجہ طلب کیا گیا. خیال ہے کہ دونوں ملک سیز فائر کی خلاف ورزی کے الزام کی تردید کرتے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری رہے گا. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہمارے یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ زمبابوے کے طویل عرصے سے رہنما رابرٹ موگابے کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے, جو بظاہر 37 سال سے برسر اقتدار رہنے کے بعد انہیں فوجی طاقت سے ہٹانے کی کوشش ہے. صدر جیکب زوما نے, جو جنوبی افریقی ترقیاتی تنظیم ایس اے ڈی سی کے موجودہ چیئرمین ہیں, ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز صدر رابرٹ موگابے سے بات کی ہے, جنہوں نے اشارہ دیا کہ وہ گھر میں نظر بند ہیں لیکن وہ خیریت سے ہیں. جنوبی افریقہ زمبابوے کی دفاعی افواج سے بھی رابطے میں ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ مائیکل براؤن نے تیار کی ہے, سنتے ہیں مدثرہ منظر سے.
متعلقہ ٹویٹر اکاؤنٹ اس سے پہلے پارٹی کے عقائد کی تشہیر کے لیے استعمال ہو رہا تھا, تاہم دعووں کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی. زمبابوے کی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ وہ حکومت پر قبضہ نہیں کر رہی اور یہ کہ صدر موگابے اور ان کے اہل خانہ محفوظ ہیں. زمبابوے کی دفاعی فورس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ وہ ان افراد پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میجر جنرل ایس بی مایو کے الفاظ,
وی آر اونلی ٹارگیٹنگ کرمینلز اراؤنڈ ہم ہو آر کمیٹنگ کرائمز دیٹ آر کازنگ سوشل اینڈ اکنامک سفرنگ ان دی کنٹری ان آرڈر ٹو برنگ دیم ٹو جسٹس.
ہم ان کے ارد گرد موجود جرائم پیشہ افراد کو ہدف بنا رہے ہیں جو ملک میں معاشرتی اور اقتصادی مصائب کا باعث بن رہے ہیں, تاکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے. جیسے ہی ہمارا مشن مکمل ہوتا ہے ہمیں توقع ہے کہ صورتحال معمول پر آ جائے گی. یہ اعلان عینی شاہدوں کی ان اطلاعات کے بعد کیا گیا کہ بدھ کے روز ملک کے دارالحکومت حرارے میں کم از کم 3 دھماکے سنے گئے. اسی عرصے میں فوجی گاڑیاں اور فوجی سڑکوں پر دیکھے گئے, جبکہ انہوں نے زمبابوے کے سرکاری نشریاتی ادارے زی بی سی پر قبضہ کر لیا تھا. فوج عام لوگوں کو ہدایت کر رہی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ہرارے میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بدھ سے پہلے رات سڑکیں پرسکون رہیں اور فوجی گاڑیاں بھی نظر نہیں آئیں. امریکی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے امریکی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور اپنے فرائض گھر ہی سے انجام دیں, اور یہ کہ سفارت خانے میں عملہ کم سے کم ہوگا اور عام لوگوں کے لیے سفارت خانہ بند رہے گا۔ زمبابوے کی حکمراں جماعت نے مسلح افواج کے سربراہ کی جانب سے ملکی سیاسی معاملات میں مداخلت کی دھمکی کے بعد ان پر باغیانہ رویے کا الزام عائد کیا ہے۔ موجودہ کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب موگابی نے گزشتہ ہفتے اپنے نائب ایمرسن مننگاگوا کو برطرف کر دیا اور ان پر غداری اور اقتدار پر قبضے کی سازش کا الزام عائد کیا۔ زمبابوے کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل کانسٹنٹینو چیوانگا نے دھمکی دی تھی کہ اگر موگابی نے مننگاگوا کے حامیوں کی حکمراں جماعت زانو پی ایف کو توڑنے کی کوشش ترک نہ کی تو وہ مداخلت کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز کیپٹل ہل میں سماعت میں پیش ہونے والے پینٹاگون کے ایک اعلیٰ سطح کے سابق عہدیداروں کے مطابق امریکی صدر کو جوہری حملے کا حکم دینے کا قطعی یک طرفہ اختیار ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے کسی جوہری حملے کا نہیں۔ سینٹ میں وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قانون ساز صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کے درمیان تند و تیز لفاسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اپنے سے پہلے امریکی صدور کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ ایک لمحے کے نوٹس پر کسی جوہری حملے کا حکم دے سکتے ہیں۔ یہ چیز کچھ قانون سازوں کو پریشان کر رہی ہے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی کہتے ہیں،
وی آر کنسرنڈ دیٹ دی پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس از سو انسٹیبل، از سو والیٹائل، ہیز اے ڈیسیژن میکنگ پروسیس۔
ہمیں یہ فکر ہے کہ امریکہ کے صدر اتنے متلون مزاج اور اتنی جلد اشتعال میں آنے والی شخصیت ہیں کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے کسی ایسے حملے کا حکم دے سکتے ہیں جو امریکی قومی سیکیورٹی کے مفادات کے سخت خلاف ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی کے، لیکن کچھ دوسرے اس بارے میں اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہیں۔ فلوریڈا کے ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں،
وی ہیو الیکشنز اینڈ ون آف دی تھنگز دیٹ ووٹرز تھنک اباؤٹ ون دے الیکٹ سم ون ٹو دی آفس آف پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس۔
ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہیں اور ووٹرز امریکہ کے صدر کے عہدے کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہوئے جن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آیا وہ انہیں یہ اختیار سونپنے کے حوالے سے ان پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر مارکو روبیو کے۔ ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کی بار بار تصدیق کر چکے ہیں اور پیانگ یانگ کو واضح انتباہ جاری کر چکے ہیں۔
They will be met with fire and fury like the world has never
انہیں
seen.
ایسی آگ اور ایسے غیظ و غضب کا سامنا ہوگا جیسا دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈ مرکی نے کہا،
Many Americans share my fear that the president's bombastic words
بہت سے امریکی میرے اس خدشے کی تائید کرتے ہیں کہ صدر کے سخت الفاظ جوہری حقیقت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ایڈ مرکی کے۔ امریکی جوہری ذخیرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک سابق اعلی امریکی عہدیدار امریکی اسٹریٹجک کمانڈ کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ جنرل رابرٹ کیلر کہتے ہیں،
This is a system controlled by human beings. Nothing happens automatically.
اس نظام کو انسان کنٹرول کرتے ہیں، کوئی بھی کام خودکار طریقے سے نہیں ہو جاتا۔ یہ الفاظ تھے امریکی اسٹریٹجک کمانڈ کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ جنرل رابرٹ کیلر کے۔ یہ سسٹم امریکہ پر کسی جوہری حملے کی صورت میں کسی امریکی صدر کی جانب سے حملے کے حکم پر تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے، لیکن اگر صدر شمالی کوریا جیسے کسی دشمن کے خلاف حفظ ما تقدم کے کسی حملے کا حکم دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ امریکی محکمہ دفاع کے سابق انڈر سیکرٹری برائن میک کیون کہتے ہیں، یہ آئینی اعتبار سے جنگ ہے جس کا اختیار کانگریس کو دینا چاہیے۔ اور ڈیوک یونیورسٹی کے پیٹر فیور کہتے ہیں،
It wouldn't be the president alone persuading a single military officer alone of the
یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس میں صدر ٹیلی فون پر دوسری جانب کسی واحد فوجی افسر کو یہ حکم دے رہے ہوں گے۔ مشیروں اور قانونی مشیروں کی ایک بڑی تعداد اس صورتحال کا جائزہ لے رہی ہوگی۔ یہ الفاظ تھے ڈیوک یونیورسٹی کے پیٹر فیور کے۔ ایسی یقین دہانیوں کے باوجود ڈیموکریٹس نے ایک بل کا مسودہ تیار کر لیا ہے جس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ صدر کو کسی حفظ ما تقدم کے جوہری حملے کا حکم دینے سے قبل کانگریس سے جنگ کا اعلامیہ لازمی طور پر حاصل کرنا ہوگا۔ خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ریپبلکن سینیٹر جیمز رچ نے کہا،
Every single word that's been uttered here this morning in this hearing is going to be analyzed in Pyongyang.
آج صبح اس سماعت کے دوران ادا ہونے والے ہر لفظ کا پیانگ یانگ میں تجزیہ کیا جائے گا، اور وہ اس چیز کا بہت احتیاط سے جائزہ لیں گے کہ ہم امریکی لوگ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریٹائرڈ جنرل رابرٹ کیلر کے۔ صدارتی جوہری اختیار کے بارے میں کانگریس کا آخری جائزہ 40 سال قبل سابق سوویت یونین کے ساتھ سرد جنگ کے دوران لیا گیا تھا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. آج ہم گفتگو کریں گے سعودی عرب میں، جیسا کہ بتایا گیا ہے، بدعنوانی کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کے پس منظر میں، جس کے دوران متعدد شہزادوں اور اہم شخصیات کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اور ساتھ ہی طرح طرح کی قیاس رائیوں نے بھی جنم لیا ہے. اسی دوران ایسی افواہیں بھی سامنے آئیں کہ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز السعود اپنے صاحبزادے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حق میں دستبردار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تاہم سعودی عرب نے اس کی تردید کی ہے. ایک سینئر سعودی عہدیدار نے بلومبرگ نیوز کو اس شرط پر کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا بتایا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ سعودی فرمانروا بادشاہت سے دستبردار ہو جائیں گے. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ سعودی بادشاہ عام طور پر اپنے منصب پر فائز رہتے ہیں، چاہے ان کی صحت کی خرابی ان کے فرائض منصبی میں آڑے ہی کیوں نہ آئے. سعودی عرب کے کسی فرمانروا کی اپنے منصب سے حیات کے دوران علیحدگی کی ایک ہی مثال ملتی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نور زاہد نے یہاں واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ شاہ سعود بن عبدالعزیز 1960 کے عشرے کے وسط میں حکمراں خاندان کے دباؤ کے نتیجے میں اپنے بھائی اور جانشین شہزادہ فیصل کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. شاہ سلمان کی ممکنہ دستبرداری کے بارے میں پیش گوئی گزشتہ ہفتے اس وقت سامنے آئی جب ایک ایرانی نیوز چینل نے رپورٹ دی کہ ولی عہد شہزادہ جلد ہی تخت پر فائز ہو جائیں گے، اس لیے کہ شاہ سلمان اگلے دو دنوں میں اس بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں. شاہ سلمان کی عمر اس وقت 81 سال ہے. ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق چند دن پہلے ہی سعودی حکومت نے 200 سے زیادہ اہم اور بااثر شہزادوں سمیت تاجروں اور وزراء کو حراست میں لے لیا تھا، اور تفتیش کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ بدعنوانی کے ضمن میں کم سے کم 100 ارب ڈالر کا انکشاف ہوا ہے. سعودی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بااثر شہزادوں کی تطہیر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے، جن کی عمر 32 سال ہے، اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی ایک کوشش ہے. ان کے مطابق اس تطہیر نے ممکنہ حریفوں کو کنارے لگا دیا ہے جبکہ ان کی نظریں تخت پر ہیں. واشنگٹن کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر اور تجزیہ کار کا خیال ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ جبکہ ولی عہد شہزادے کے ہر ایک ممکنہ حریف کو کنارے لگا دیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے، اب شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دستبرداری کی ضرورت پیش نہ آئے. ان کا مزید کہنا ہے کہ اس بات کی تشویش پائی جاتی ہے کہ سعودی سلطنت سعودی عرب سے، ان کے اپنے الفاظ میں، سلمانی عرب کی جانب منتقل ہو رہی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں حالیہ واقعات کے مضمرات سامنے آتے جائیں گے جن پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ایران کی چابہار بندرگاہ سے افغانستان سامان کی ترسیل کے بعد اب افغانستان کا پاکستان پر کلی انحصار کم ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اب ٹرانزٹ تجارت کے حوالے سے ان کے ملک کا انحصار صرف پاکستان پر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکہ میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر اپنے خطاب کے بعد سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے افغانستان پاکستان کے ساحلی شہر کراچی پر ہی انحصار کیا کرتا تھا، لیکن ان کے بقول اب یہ صورتحال نہیں ہے کیونکہ افغانستان اب ایران کی بندرگاہ چابہار کو بھی استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس بارے میں رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے بانی صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے تاجروں کے لیے پاکستان ہی کے راستے موضوع ہیں۔
ان دونوں چابہار میں اور پاکستان کے تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو ایک تو ڈسٹینس کا بڑا فرق ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈسٹینس بڑھے گا تو آپ کی کاسٹ بڑھے گی۔ تو کاسٹ افیکٹو جو ہے، نیئرسٹ پورٹ جو اگر ہوگا تو پاکستان کا، ابھی جو کے پی ٹی اور پورٹ قاسم ہے، اس کے بعد جب گوادر بن جائے گا تو اٹ ول بی دا پورٹ، دا نیئرسٹ پورٹ اینڈ موسٹ سوٹیبل پورٹ فار افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔
واضح ہے کہ بھارت نے بھی چابہار میں ایرانی بندرگاہ کی توسیع میں سرمایہ کاری کی اور اس بندرگاہ کو پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے اہم ذریعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی بھارت سے ایران کی بندرگاہ چابہار کے راستے بھیجی جانے والی گندم کی پہلی کھیپ افغانستان پہنچی تھی۔ پاکستان نے زمینی راستے سے بھارت کو براہ راست افغانستان کے لیے تجارت کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد متبادل راستہ اختیار کیا گیا۔ پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے کراچی کی بندرگاہ کی سہولت فراہم کر رہا ہے، لیکن سلامتی سے متعلق تحفظات کی بنا پر زمینی راستے سے افغانستان کو بھارت کے ساتھ براہ راست تجارت کی اجازت نہیں دیتا۔ افغانستان یہ کہہ چکا ہے کہ اگر پاکستان اس کے ٹرکوں کے لیے یہ اجازت نہیں دے گا تو وہ بھی پاکستان کو اپنے ملک سے براہ راست وسطی ایشیا تک مال لانے اور لے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے کہا ہے کہ موت کی سزا پر نئی قانون سازی کی گنجائش ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان میں سزائے موت کے قانون کی انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے تو مخالفت جاری ہے، لیکن اب حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما سینیٹر فرحت اللہ بابر نے بھی اس سزا کے خاطر خواہ مقاصد حاصل نہ ہونے کا خیال ظاہر کرتے ہوئے اس بارے میں قومی سطح پر مکالمے کا مطالبہ کیا ہے۔ قیدیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو سزائے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ پیسے اور اثر و رسوخ والے مجرمان مقتولین کے لواحقین سے قصاص کے قانون کا سہارا لے کر سزائے موت سے بچ جاتے ہیں، اور ان کے بقول پھانسی کا پھندا صرف غریب طبقے کے مجرم کے حصے میں ہی آتا ہے۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اس معاملے پر تمام سماجی حلقوں، سیاسی جماعتوں، وکلاء، مذہبی دانشوروں اور ماہرین تعلیم کی شمولیت سے ایک وسیع مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت نے دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد پر 6 سال سے عائد پابندی ہٹا دی تھی، جس کا پہلے اطلاق صرف دہشت گرد واقعات میں سزائے موت پانے والے مجرموں پر کیا گیا، لیکن بعد ازاں اس کا دائرہ کار کسی بھی جرم میں سزائے موت کے مرتکب قیدیوں تک بڑھا دیا گیا۔ ان تقریباً 3 سالوں میں 500 کے لگ بھگ مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے، لیکن ان میں 80% کے لگ بھگ مجرم دہشت گردی کے مقدمات کی بجائے دیگر جرائم میں اس سزا کے مرتکب قرار پائے تھے۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے عہدیدار سارا بلال نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر فرحت اللہ بابر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر سزائے موت کے قانون کی مخالفت تو نہیں کی جاتی، لیکن یہ سزا دینے کے لیے کم سے کم نہایت ضروری تقاضوں کو مد نظر رکھنا اشد ضروری ہے۔
اب دیکھیں پاکستان میں 27 سے زیادہ جرائم ہیں جس پہ سزائے موت دی جاتی ہے. یہ جرائم نہ انٹرنیشنل سیف گارڈ کو میٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ان میں نان وائلنٹ کرائمز بھی ہیں, ان کو ریڈیوس کرنا چاہیے. 27 سے جب ہم نے ملک شروع کیا تھا تو صرف 2 جرائم تھے جس پہ سزائے موت مل سکتی تھی.
انہوں نے کہا کہ یہ امر خوش آئند ہے کہ حکومت اس بارے میں غور کرنے پر آمادہ ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ دہشت گردی کی واضح تعریف وضع کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں صرف اس جرم سے متعلق مقدمات سنے جائیں اور مجرموں کو سزائیں دی جائیں. ناقدین اور کئی قانونی ماہرین بھی ملک کے نظام انصاف میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور کوئٹہ سے یہ خبر آئی ہے کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس افسر سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل جانتے ہیں ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں.
کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈی ایس پی سمیت 4 ہلاک. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. کوئٹہ کے نواحی علاقے نوا قلعے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک اعلی پولیس افسر کو اپنے 2 بچوں اور اہلیہ کے ساتھ ہلاک کر دیا ہے. پولیس حکام کے بقول ڈی ایس پی الیاس جان اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ بازار جا رہے تھے کہ گھر سے تھوڑی دور نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی, جس سے ڈی ایس پی الیاس جان, ان کا بیٹا, ایک بچی اور اہلیہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے. واقعے کے بعد پولیس اور فرنٹیئر کور کے جوانوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. رواں ہفتے کے دوران پولیس افسران پر یہ دوسرا حملہ ہے. اس سے 6 روز قبل ایس ایس پی حامد شکیل کو ایک خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا, جس کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کی گئی تھی. اس تازہ واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. ادھر بلوچستان کے ضلع تربت کے پہاڑی علاقے سے 15 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جنہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے. لیوی زکام کے مطابق ضلع تربت کے پہاڑی علاقے گروگ سے بدھ کو ملنے والی ان لاشوں کو سیول اسپتال تربت منتقل کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر تربت درمون بوانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ تمام افراد کوئٹہ سے تربت آئے تھے اور یہاں سے ایران اور عراق کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے.
تقریباً ان میں سے 10-11 نوجوان ہیں, ایک دو ٹینیجرز بھی ہیں, لیکن زیادہ تر 20-22 کے ہیں. باقی ایک دو جو ہیں 19-32 کے ہوں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس مکمل ہو چکا ہے, باقی ان کو ڈسپیچ کے حوالے سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں.
اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی, لیکن اس سے قبل اس نوعیت کے پرتشدد واقعات کی ذمہ داری ریاست کے خلاف برسر پیکار علیحدگی پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. بلوچستان کے ساحلی مکران ڈویژن کے اضلاع گوادر, تربت اور پنجگور میں اس سے قبل بھی غیر قانونی طریقے سے ایران اور یورپ جانے کی کوشش کرنے والے افراد اور یہاں مزدوری کے لیے دوسروں صوبوں سے آنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. جنوری 2013 میں ایران کے راستے یورپ جانے والے 18 افراد کو مسلح ملزمان نے گاڑی سے اتار کر قتل کر دیا تھا, جبکہ گزشتہ ماہ گوادر میں ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے پنجاب اور سندھ سے آنے والے مزدوروں پر دستی بم سے حملہ کیا گیا تھا, جس سے 20 سے زائد مزدور زخمی ہو گئے تھے. اس سے قبل تربت اور پنجگور میں بھی محنت و مزدوری کے لیے دوسرے صوبوں سے بلوچستان آنے والے مزدوروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, جس میں اب تک درجنوں محنت کش جان کی بازی ہار چکے ہیں. ستار کاکڑ, وائس اپ امریکہ, کوئٹہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قدیم خانقاہ میں آتش زدگی سے مقامی مسلمانوں میں رنج و علم کی رہر دوڑ گئی ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ایک قدیم خانقاہ کو منگل اور بدھ کی درمیانی شب لگنے والی آگ سے جزوی نقصان پہنچا, جس علاقے میں غم و علم کی لہر دوڑ گئی ہے. بدھ کی صبح ہی سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے مرد و زن جائے حادثہ کا مشاہدہ کرنے دارالحکومت سری نگر پہنچ رہے تھے. اس نامہ نگار نے خانقاہ کو پہنچنے والے نقصان پر شدت غم سے نڑھال کئی لوگوں کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا. خانقاہ مولا نامی یہ عبادت گاہ کشمیر میں 14ویں صدی کے ابتدائی دور میں وسطی ایشیا اور فارس سے آنے والے مسلم صوفیوں کی طرف سے اسلام متعارف کرائے جانے کے بعد تعمیر کی گئی تھی اور ہمالیائی خطے کی اولین مساجد میں شمار ہوتی ہے. سری نگر کے تاریخی پرانے شہر کے وسط میں دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر واقع خانقاہ مولا کو سلسلے کبرویہ سے تعلق رکھنے والے عظیم داعی میر سید علی حمدانی کا مسکن اور کشمیر میں اسلام کی تبلیغ کا اولین مرکز بھی خیال کیا جاتا ہے۔ میر سید علی نے جن کا تعلق ایران کے ہمدان شہر سے تھا، 14ویں صدی کے اواخر میں کشمیر آ کر یہاں اسلام کے پیغام کو عام کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بہت سے فلاحی کام بھی انجام دیے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان کی تبلیغ سے 37,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کشمیریوں میں امیر کبیر، شاہ ہمدان اور علی ثانی کے ناموں سے مشہور ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خانقاہ میں جو مقامی اور وسطی ایشیا کے فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے، آگ لگنے کی وجہ بجلی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے جس سے اس کا منارہ تباہ ہو گیا اور چھت کو جزوی طور نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر اور فائر بریگیڈ عملے کی مدد سے آگ کو پھیلنے سے روکا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اپنی تمام مصروفیات کو معطل کرنے کے بعد سرمائی دارالحکومت جموں سے سری نگر پہنچ گئیں اور پھر ہوائی اڈے سے سیدھے خانقاہ مولا گئیں، جہاں انہوں نے عبادت گاہ کو پہنچے نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت مداخلت سے یہ تاریخی ورثہ اور اہم عبادت گاہ تباہ ہونے سے بچ گئی۔ سرکردہ مذہبی رہنما اور احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے چیئرمین میرواز عمر فاروق نے بھی جائے حادثہ کا مشاہدہ کیا۔ خانقاہ مولا کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اندر موجود تبرکات اور تاریخی نوادرات محفوظ ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن میانمار میں ہیں، جہاں وہ آنگ سان سوچی اور ملکی فوج کے سربراہ کے ساتھ روہنگیا مسلم پناہ گزینوں کے بحران پر بات کریں گے۔ مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
آنگ سان سوچی کے ساتھ ایک مختصر نیوز کانفرنس کے دوران ٹیلرسن نے کہا کہ آزادانہ چھان بین سے بنگلہ دیش بھاگ کر جانے والے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جبر و ستم کی صحیح صورتحال سامنے لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ٹیلرسن نے کہا،
The crisis in Rakhine State is one of the greatest challenges Myanmar has faced since the elected government came into office last year. We're deeply concerned by credible reports of widespread atrocities committed by Myanmar's security forces.
گزشتہ برس منتخب حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ریاست رکھائن کا بحران میانمار کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں ان مصدقہ اطلاعات پر گہری تشویش ہے کہ میانمار کی سیکورٹی فورسز اور امن کارکن وسیع جبر و ستم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان امن کارکنوں کو حالیہ تشدد کے دوران سیکورٹی فورسز نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں اس حقیقت پر بھی گہرا افسوس ہے کہ لاکھوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے۔ ٹیلرسن نے فوج کے سربراہ میانگ ہلینگ سے بھی ملاقات کی، جن کی فورسز پر الزام ہے کہ انہوں نے اگست میں جنوب مغربی ریاست رکھائن میں میانمار پولیس کی بیرونی چوکیوں پر روہنگیا عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں روہنگیا گاؤں جلا کر تباہ کرنے کی مہم چلائی۔ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی آنگ سان سوچی کی جمہوریت اور امن پسندی کو اس بحران کے جواب میں سست روی کا مظاہرہ کرنے پر شدید دھچکا لگا ہے اور انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چونکہ ان کے اقتدار میں فوج شریک ہے، اس لیے بہت سی مغربی حکومتیں جمہوریت کی نازک منتقلی کے دوران ان سے قطع تعلق سے گریز کرتی رہی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز شمالی کیلیفورنیا کے گھر میں شوٹنگ کا واقعہ ہوا، جو بڑھتے بڑھتے ایلیمنٹری اسکول تک جا پہنچا، جس دوران کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ 2 بچے زخمی ہوئے۔ مقامی حکام کے مطابق پولیس نے گولی چلا کر حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ مقامی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ صبح 8 بجے تہاما ایلیمنٹری اسکول کے قریب کئی بار گولیاں چلیں۔ تہاما کاؤنٹی کے معاون پولیس سربراہ فل جانسٹن نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ مسلح شخص ہدف بنا کر فائر کھول رہا تھا۔ جانسٹن نے بتایا کہ ایلیمنٹری اسکول پر ایک بچے کو گولی لگی، جبکہ ایک ٹرک میں بیٹھا ہوا دوسرا بچہ اور ایک خاتون زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے ڈیموکریٹک رکن کانگریس کے منگل کے روز کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے ٹرمپ مہم کے روس کے ساتھ رابطوں سے متعلق اپنے بیان حلفی میں دروغ گوئی سے کام لیا تھا۔ جب سے اس معاملے پر تحقیق کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر نے فوجی فوجداری الزامات سے پردہ اٹھایا ہے۔ جیف مولر کے کیپیٹل ہل پر یہ پہلی گواہی تھی جہاں انہیں ٹرمپ انتظامیہ میں اپنی خود مختاری کے سے متعلق سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی انٹیلیجنس کے اداروں کا کہنا ہے کہ روس نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں آن لائن پروپیگنڈے کے ذریعے بھی مداخلت کی تھی، لیکن ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ ہی واحد ہدف نہیں تھا۔ وائس آف امریکہ کی جیسس مین اونی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
2017 کی فریڈم آن دی نیٹ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پہلے کی نسبت زیادہ حکومتیں لائیو ویڈیو اسٹریمنگز کو محدود کرتے ہوئے اور اکثر اوقات انٹرنیٹ کی سنسرشپ کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس کی پکڑ دھکڑ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ فریڈم آن دا نیٹ ڈائریکٹر سنجے کیلی کہتی ہیں، ماضی میں ایسا دکھائی دیتا تھا کہ بہت سی حکومتیں گرفتاریوں، تعزیری قوانین یا بلاکنگ اور سنسرشپ پر انحصار کرتی تھیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی مرحلے پر انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ طریقے کافی نہیں ہیں اور اب وہ خود انٹرنیٹ کا رخ کر رہی ہیں تاکہ خود اپنا پیغام پھیلائیں جو بہت سے واقعات میں غلط معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ فریڈم ہاؤس نے آن لائن عالمی آبادی کے 87% حصے کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ مسلسل 7 برسوں میں انٹرنیٹ کی آزادی میں کمی واقع ہوئی ہے اور چین اس فہرست میں سب سے زیادہ استحصالی ملک تھا۔ ترکی، فلپائن اور ونیزویلا ان 3 ملکوں میں شامل تھے جہاں کی حکومتوں نے ڈیجیٹل فوجوں کو حکومت نواز خیالات پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ چین میں تبت اور ایتھوپیا میں اورومو جیسے علاقوں میں اقلیتی نسلی گروپس کی اکثریت والے علاقوں میں موبائل پر ایک دوسرے سے منسلک ہونے کے خلاف پہلے سے زیادہ پکڑ دھکڑ ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حربے جمہوریت کو سبوتاج کرتے ہیں۔ گلوبل پالیسی ڈیولپمنٹ ایٹ دا انٹرنیٹ سوسائٹی کی وائس پریزیڈنٹ سیلی وینٹورتھ کہتی ہیں، ان سے واضح طور پر سیاسی تقاریر یا ایسی چیزوں کو ختم کرنے کا حکومت کا مطلوبہ مقصد پورا ہوتا ہے جنہیں حکومت اپنے لیے پریشان کن سمجھتی ہے، لیکن اس سے ان کی اپنی مقامی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے کاروباری اداروں کو راغب کرنے کی اپنی اہلیت کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے آن لائن سروسز کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے بہت سی ان ٹیکنالوجیز کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے جو ان کا ملک ممکن ہے برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ الفاظ تھے گلوبل پالیسی ڈیولپمنٹ ایٹ دا انٹرنیٹ سوسائٹی کی سیلی وینٹورتھ کے۔ فریڈم ہاؤس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ میں بھی 2016 کی صدارتی مہم کے دوران غلط خبریں پھیلا کر اور ان صحافیوں کو جنہوں نے اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کیا تھا آن لائن ہراساں کیا جانے کی وجہ سے انٹرنیٹ کی آزادی میں کچھ کمی ہوئی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کانگریس کی ایک سماعت میں پیش ہوئے۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔
ملک کے سب سے بڑے پروسیکیوٹر کی یہ پہلی کھلے بندوں آزمائش تھی۔ جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ مہم پر غلط انداز میں اثر انداز ہونے سے متعلق کسی بھی غلط کام میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایسے میں جب انہوں نے سوال کا جواب دیا کہ بحیثیت ٹرمپ مہم میں خارجہ پالیسی کے سربراہ کے، وہ کیا جانتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے ایک رکن نے اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات کرانے میں کس طرح کی کوششیں کی، جیسا کہ اسپیشل کونسل مولر نے فوجداری الزامات میں بیان کی ہیں، تو اس پر ڈیموکریٹک رکن کانگریس جیرالڈ نیڈلر نے کہا،
اوکے سو یور ٹیسٹیمونی از دیٹ نائیدر ڈونلڈ ٹرمپ نور اینی ون ایلس ایٹ دی میٹنگ expressed any interest in meeting the Russian president or any concern.
Okay, تو آپ کی گواہی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اس میٹنگ میں شریک کسی بھی شخص نے روسی صدر کے ساتھ ملاقات میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، یا پھر کسی نے بھی ٹرمپ انتخابی مہم اور روس کے درمیان رابطوں پر تشویش ظاہر نہیں کی؟
I don't recall.
اس پر سیشنز کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ جیف سیشنز کے بیان پر ڈیموکریٹس کے اندر ناگواری پیدا ہو رہی ہے کہ حلف کے تحت بیان کا یہ تیسرا نمونہ ہے۔
I do now recall that the March 2016 meeting at the Trump Hotel.
اٹارنی جنرل جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ میں اب یاد کر سکتا ہوں کہ مارچ 2016 میں ٹرمپ ہوٹل میں مسٹر پاپاڈوپلوس نے ملاقات میں شرکت کی تھی، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں کہ انہوں نے میٹنگ میں کیا کہا تھا۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ٹرمپ کی مہم کی نوعیت مختلف تھی اور یہی وجہ ہے کہ چیزوں کو یاد رکھنا مشکل ہو رہا ہے، جیف سیشنز نے کہا،
It was a brilliant campaign, I think, in many ways.
میرے خیال میں کئی حوالوں سے یہ بہت شاندار مہم تھی، لیکن پہلے دن سے ہی اس کی شکل ایسی تھی کہ ہر روز ایک انتشار کا سامنا تھا۔ اور ایسے میں جب سال 2016 کے ریپبلکن کنونشن میں یوکرین پر روس کے مفادات کی حامل پالیسی تبدیلی میں جیف سیشن کے کردار پر سوال ہے، ڈیموکریٹس کو لا انفورسمنٹ میں ان کے موجودہ کردار پر تشویش ہے۔
Does the president have the power to
ڈیموکریٹ کے ایوان نمائندگان کے رکن ٹیڈ ڈیوچ کہہ رہے ہیں کہ کیا صدر کو جارج پاپاڈوپولوس کو معافی دینے کا اختیار حاصل ہے؟ جواب میں جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں جو میرا خیال ہے اس پر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا. اس پر ڈیموکریٹ کے ایوان نمائندگان کے رکن ٹیڈ ڈیوچ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صدر کو پال مینافورٹ اور رک گیٹس کو سزا سے پہلے معافی کا اختیار حاصل ہے. جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں. اس دوران سیشنز کے بیانات پر ڈیموکریٹس کی جانب سے سخت غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. ڈیموکریٹ کے ایوان نمائندگان کے رکن ٹیڈ ڈیوچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو یہ بتانا شروع کیا تھا کہ آپ امریکہ کے عوام کے وکیل ہیں، لیکن جس انداز میں آپ جواب دے رہے ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ رول آف لا ہمارے پاؤں میں پاش پاش ہو رہا ہے. ڈیموکریٹس کے ایوان نمائندگان کے رکن جان کینیئر نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے ٹویٹس پر عمل درآمد کرنے کے ان کے بیان پر بھی تشویش یوں ظاہر کی.
In a functioning democracy, is it common for the...
کیا ایک فعال جمہوریت میں یہ عام سی بات ہے کہ ملک کے سربراہ کرمنل جسٹس سسٹم کو حکم دیں کہ وہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف رد عمل دیں؟ اس پر جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ مسٹر کانیئرز، محکمہ انصاف کبھی بھی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہو تو غلط ہوگا. اور ایسے میں جب بعض ریپبلکن سال 2016 کی صدارتی مہم میں ہلری کلنٹن کے اقدامات پر بھی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس پر ریپبلکنز کی جانب ایک طرح کی جھنجھناہٹ نظر آتی ہے. ریپبلکن رکن کانگریس کم جارڈن کہہ رہے ہیں کہ میں اسپیشل کونسل کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جیف سیشنز کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کافی بنیادیں موجود نہیں ہیں کہ جس پر ایک اسپیشل کونسل تعینات کیا جائے. اسپیشل کونسل ملر کی تحقیقات جاری ہیں اور توقع ہے کہ جیف سیشنز کو بھی مزید کئی سوالات کے جوابات دینا ہوں گے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گردی کا قلعہ قما کرنے سے متعلق امریکہ کے رابطہ کار ناتھن سیز نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے بین الاقوامی اتحادی نئے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ایسی دنیا کے ویژن کے اصول کو یقینی بنایا جا سکے جو دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ ہو. ان اقدامات میں گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم فورم کے شراکت کاروں کے ساتھ حال ہی میں انٹالیا کی یادداشت کی توثیق ہے جس کا تعلق آسان اہداف کے تحفظ سے ہے.
The Anatolia memo contains a number of practices for governments and private sector entities to use together.
انٹالیا کی یادداشت میں حکومتوں اور نجی شعبے کے اداروں کے لیے متعدد باتیں درج ہیں جو ایک ساتھ مل کر وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان مقامات کی حفاظت کی جا سکے جہاں عام لوگوں کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے، مثلا اسٹیڈیم، ریستوران، پارک یا فٹ پاتھ. دہشت گردی کے خطرات سے ان کا تحفظ ہونا چاہیے. سمندر پار ملکوں میں یہ بڑھتا ہوا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں اپنے ملک میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں تاکہ دہشت گرد حملوں سے عوامی مقامات کا تحفظ کیا جا سکے. امریکہ نے مراکش کے ساتھ شراکت داری میں حال ہی میں ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ ملک کے اندر پروان چڑھنے والے دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے خطرے پر توجہ دی جا سکے. سفیر سیلز نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں میں ہم نے متعدد غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو دیکھا ہے جو داعش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عراق اور شام گئے ہیں. ان میں سے کچھ گھروں کو واپس آ کر مہلک دہشت گرد حملوں کے مرتکب ہوئے ہیں، تاہم وہ ایسا واحد خطرہ نہیں ہے جس کا ہمیں سامنا ہے.
We also have to be mindful of people who are inspired by ISIS or inspired by Al-Qaeda.
ہمیں ایسے افراد پر بھی نظر رکھنی ہے جو داعش یا القاعدہ سے ولولہ حاصل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رکنیت کا کارڈ نہ ہو، امکان ہے کہ ان کے پاس جنگی میدان کا تجربہ نہ ہو، لیکن محض ایک ٹرک کرائے پر لینے اور ہجوم پر اسے چڑھا دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا. لہذا ملک کے اندر پروان چڑھنے والی دہشت گردی کا خطرہ ایک سنگین مسئلہ ہے. ایسے لوگوں کا کارروائی کی خاطر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو بڑھ رہا ہے اور یہ وہ خطرہ ہے جس پر ہم سب توجہ دینے جا رہے ہیں. امریکہ اور گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم فورم کے شراکت کار کرمنل جسٹس اور قانون کی حکمرانی سے متعلق دوسرے اداروں کو بھی مضبوط کرنے پر توجہ دے رہے ہیں، جن سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جاتا ہے.
کاؤنٹر ٹیررزم از ناٹ جسٹ فار سولجرز، اٹس ناٹ جسٹ فار سپائز، اٹس آلسو فار کاپس.
دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کا تعلق محض فوجیوں سے نہیں ہے، یہ محض جاسوسوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پولیس اہلکار بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اسی وجہ سے ہم نے امریکہ میں یہ بھی کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ریاستی اہلکاروں اور ساتھ ہی قانون کے نفاذ سے متعلق وفاقی اہلکاروں کی صلاحیتوں کو وسعت دی جائے، تاکہ وہ مل جل کر معاملات کو جہاں کہیں بھی اس کی ضرورت ہو فوجداری الزامات کے دائرے میں لا سکیں. سفیر سیلز نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں شراکت کاروں کے ساتھ مل کر ان صلاحیتوں کو پائیدار بناتے ہوئے ایسے ہی اقدامات کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
ماضی کی معروف اداکارہ شیاما انتقال کر گئیں. تفصیلات فکر و فن میں. شیاما جن کا اصل نام خورشید اختر تھا، 14 نومبر کو ممبئی کے ایک اسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. ان کی بیٹی شیرین نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ لنگز میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی والدہ کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، جس کی بنا پر انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑا، جہاں وہ 14 نومبر کی سہ پہر اپنے پرستاروں کو اداس چھوڑ گئیں. شیاما 7 جون 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئیں. ان کو فلم آر پار، برسات کی رات اور ترانہ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فلم ساون بھادو، دل دیا درد لیا، ملن اور شاردا میں بھی اہم کردار ادا کیے. ڈائریکٹر وجے بھٹ نے انہیں خورشید اختر کے بجائے شیاما نام دیا. وہ 50 اور 60 کی دہائی کی نمایاں اداکارہ قرار دی جاتی تھیں. انہوں نے 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا.
شکایت کر لو، جی بھر لو، آج کس نے روکا ہے؟ ہو سکے تو دنیا چھوڑ دو، دنیا بھی دھوکا ہے، شکایت کر لو.
شاردا فلم میں بہترین اداکاری پر انہیں بیسٹ سپورٹنگ اداکارہ کی کیٹیگری میں فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا. 1953 میں انہوں نے سینمیٹوگرافر فالی مستری سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ویڈیو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سادیا اسد اور انجینئر آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔